گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں. الحمدللہ عز و جل علم دین کا خزانہ اس سلسلے کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتا ہے, اور آج بھی بہت اہم گفتگو ہوگی, آپ شامل سلسلہ رہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا, تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے آڈیو سوالات, ویڈیو کالز اور ایسے میں شامل سلسلہ کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے. آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں.
دار الافتاء اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک قریا ہے جہاں پر انتقال کے بعد میں قبر کے اندر میت کو رکھ کر اس کے اوپر سل یا لکڑی وغیرہ یا کوئی ایسا ذرا نہیں ڈالا جاتا ہے جس سے وہ میت کے اوپر مٹھی نہ پڑے, بلکہ ڈائریکٹ میت رکھ کر ڈائریکٹ مٹھی اس کے اوپر میت کے اوپر ڈالا جاتا ہے, ایسے کرنا کیسا؟
جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح دفن کرنے کی تو شرعاً اجازت نہیں ہے اور یہ خلاف سنت طریقہ ہے کہ میت کو قبر میں لٹا کر جو ہے اوپر تختہ وغیرہ سلیب نہ لگائی جائے, ڈائریکٹ مٹی ڈال دی جائے, تو غلط ہے, شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. سنت طریقہ یہی ہے کہ اوپر جو ہے کوئی تختہ وغیرہ کوئی سلیب وغیرہ رکھ دی جائے, میت کے اوپر جو ہے کوئی مٹی وغیرہ کا ذرہ نہیں آنا چاہیے.
جی اگلی کال.
عدنان رضا تاری ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. دار الافتاء اہل سنت میں سوال عرض ہے کہ اگر امام صاحب جماعت کرواتے ہوئے دوسری رکعت میں التحیات پر دائیں طرف سلام پھیر دیں اور بائیں طرف ابھی سلام پھیرنے لگیں اور پیچھے سے لقمہ ملے تو اس سے وہ کھڑے ہو جائیں, تو کیا سجدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی یا لوٹانی پڑے گی؟ برائے مدینہ جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
اس میں یہ ہے کہ امام جیسے چار رکعت والی نماز تھی اور دو رکعت پر بھولے سے سلام پھیر لیا, تو ظاہر ہے اب پیچھے جس نے لقمہ دیا تو وہاں تو لقمے کا محل تھا,
ٹھیک,
لقمہ دینے کی اجازت تھی, ورنہ نماز ہی فاسد ہو جاتی, ٹوٹ جاتی. تو جیسے ہی دوسری طرف سلام پھیرنے لگے تو پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا تو وہ کھڑے ہو گئے اور اپنی نماز پوری کر کے آخر میں انہوں نے سجدہ سہو کیا, تو اس صورت میں ان کی نماز ہو گئی. اسی طرح انفرادی طور پر بھی اگر کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ چار رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے اور بھولے سے دو رکعت پڑھ کے اس نے سلام پھیر دیا, اگرچہ دونوں سلام پھیر دیا اور پھر یاد آیا اور کوئی منافی نماز کوئی فیل نہیں پایا گیا اور فوراً کھڑا ہو گیا, تو اپنی نماز پوری کر لے, آخر میں سجدہ سہو کر لے, اس صورت میں نماز ہو جائے گی.
ٹھیک جی, مزید کورس لیں گے.
میرا نام زاہد محمود ہے اور راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ فجر کے فرض نماز کے بعد سنتیں نہیں ادا کی جا سکتی, اس کی کیا مسئلہ ہے؟
کیا حکمت ہے اس کی؟ فجر کے فرض کے بعد سنتیں,
دیکھیں اس کا مقام جو ہے وہ فرضوں سے پہلے ہی ہے, اور ویسے بھی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد طلوع آفتاب تک فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے, اور نفل جو ہے وہ عام ہے, اس میں سنتیں بھی داخل ہوتی ہیں. تو اسی طرح اگر فجر سے فرضوں سے پہلے کسی کی جو ہے سنتیں رہ گئی ہیں تو وہ فرضوں کے بعد نہیں پڑے گا, بلکہ اگر پڑھنی ہو تو وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑے گا. اس کی بھی قضا نہیں ہے, جیسے امام محمد نے فرمایا کہ کسی نے پڑھنی ہے تو سورج نکلنے کے بعد وہ پڑھ لے تو مستحب ہے.
اچھا یہاں ایک سوال ذہن میں آئے گا, جیسے ہمارے قضا کا جو ہم لفظ سنتے ہیں تو یہ اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ جب نماز کا وقت ختم ہو جائے تو اب نماز پڑھیں تو وہ قضا ہوتی ہے. اب فجر کے جب ہم فرض پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ وقت تو بھی نماز کا ہوتا ہے, جیسے بعض تاخیر سے آتے ہیں تو اپنی فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں جیسے ہم نے کہا کہ فرض کے بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتے کہ قضا والی صورت بن جائے گی,
نہیں قضا والی صورت نہیں بنے گی, یعنی اس کی قضا نہیں ہے,
قضا نہیں.
اور دوسری بات یہ ہے کہ نفل پڑھنا فرضوں کے بعد, یعنی جیسے فجر کے وقت میں نفل نہیں پڑھ سکتے دو رکعت سنت کے علاوہ, اسی طرح عصر کی نماز کے بعد جو ہے نفل نہیں پڑھ سکتے, کہ ان اوقات میں نفل پڑھنے کی ممانعت ہے. تو اس لیے فقہ کرام نے فرمایا کہ فرضوں کے بعد جو ہے اب وہ نفل سنتیں جو ہے وہ نہیں پڑھی جائیں.
اچھا, یہاں پر مدنی چل کے ناظرین کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ بعض اوقات ہم یہ ساری اس طرح کی بھی باتیں اور بھی باتیں جو عقل سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو وقت بھی ہے, نماز پڑھی بھی جا سکتی ہے, تو کیا ہر بات کو عقل سے سوچ کر ہم اس پر کر لیں یا شریعت کے ظاہر پابند ہیں؟
بالکل شریعت کے پابند ہیں, اور ظاہر ہر چیز کی حکمتیں,
ٹھیک,
تو اصل تو حکمت اللہ تبارک تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اب ہر چیز کے بارے میں ہم علتوں پہ غور کریں گے ایسا کیوں ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی علتیں ہمیں مل بھی جائیں.
اگرچہ
فقہ کرام جب علتیں بیان کرتے ہیں ساتھ یہ بھی کہتے ہیں واللہ عالم,
ٹھیک,
یعنی اللہ تعالیٰ تو اس کی حکمت کو تو بہتر جانتا ہے, اور کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی علتیں اور حکمتیں جو ہے وہ بیان کر دی جاتی ہیں. لیکن اگر بس ہمیں کوئی حکمتیں علتیں اگر معلوم نہ بھی ہوں یا سمجھ نہ بھی ہوں تو ہم شریعت کے پابند ہیں, اس پر ہی عمل کرنا چاہیے.
ٹھیک, تو مدی چل کے ناظرین ہم شریعت کے پابند ہیں, شریعت کا جو حکم ہے ہمیں وہی کرنا ہے, اپنی طرف سے مطلب اس میں کچھ آگے پیچھے نہیں کرنا. ایس ایم ایس بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں, نماز تہجد کا طریقہ ارشاد فرما دیں کہ وہ کب پڑھی جاتی ہے, اس کا طریقہ کیا ہے؟
نماز تہجد کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فرض اس نے پڑھ لیے, اب اس کے بعد جو ہے وہ اگر سو گیا, سونے کے بعد وہ جب بھی اٹھے تو وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے. کم سے کم جو ہے اس میں دو رکعتیں ہیں, اور زیادہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 رکعت تک پڑھنا بھی ثابت ہے. تو یہ عشاء کے فرضوں کے بعد جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے گا, پھر جب اٹھے گا فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تو وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے.
ٹھیک ہے جی, مزید کالز.
سید محمد راوی جاپان میتو سٹی سے. میرا سوال یہ تھا کہ کوئی شخص سود پر پیسے لے کر مسجد بناتا ہے تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہوگی یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرا.
جی, سود کا پیسہ,
دیکھیں ایسی رقم لگانا, سودی رقم لگانا, حرام پیسہ لگانا مسجد میں تو جائز نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ پاک ہے, پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے, تو اس طرح ناپاک مال جو ہے مساجد وغیرہ میں نہیں لگا سکتے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں چلے یا سودی مال ہے مسجد کے استنجا خانے پہ لگا دیے جائیں, تو اس کی بھی شرعی طور پہ اجازت نہیں.
صحیح.
اب بالفعل واقعی کسی نے جو ہے وہ سودی پیسہ مسجد میں لگا دیا, یعنی سودی پیسے سے مسجد بنا دی, تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ سود واقعی اگر سودی پیسہ ہو تو سودی پیسے سے اگر کوئی چیز خریدی جائے تو وہ سود کی خباثت اس میں نہیں آتی. تو اسی طرح اگر وہ مسجد بنا دی گئی ہے تو وہ معاملات اس مسجد کے ساتھ نہیں ہوں گے, اور اس مسجد میں نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہوگا, اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے.
ٹھیک.
البتہ جس نے یہ پیسے لگائے ہیں اس کے لیے حکم تو پھر بھی یہ رہے, بری ذمہ وہ نہیں ہوا.
صحیح.
اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اول تو جس سے سود لیا اس کو واپسی کرے, یہ افضل ہے, یا پھر یہ جو ہے فقراء پر تصدق کر دے بغیر ثواب کی نیت سے.
ٹھیک جی, ویڈیو سوال لیں گے ہم.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, جمعے کے دن زیارت قبور کرنے کی کیا فضیلت ہے؟
زیارت قبور جمعے کے دن,
دیکھیں زیارت قبور قبروں کی زیارت کرنا یہ مستحب ہے, اور مناسب یہ ہے کہ جمعہ جمعرات پیر اور ہفتے کے دن کی جائے, اور ان میں سب سے افضل دن ہے وہ ہے جمعے کا دن. جمعے کے دن صبح کے وقت جو ہے اگر زیارت قبور کی جائے تو مستحب ہے, اور ایک روایت کے مطابق جو جمعے کے دن اپنے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور وہاں سورہ یاسین پڑھتا ہے تو بخش دیا جاتا ہے.
صحیح. اچھا, ایس ایم ایس یہ ہے کہ جیسے کھیل ہیں مختلف, کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, ہاکی وغیرہ ہے, تو ان کو کھیلنا یا ان کو دیکھنا اس کا شرعی حکم ارشاد فرمائیں.
لیکن جس طرح عمومی طور پہ یہ کھیل کھیلے جاتے ہیں, جس طریقے سے کھیلے جاتے ہیں تو وہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک.
فقہ کرام نے جو شرائط و قیودات بیان کی ہیں اس کے مطابق تو پورا فی زمانہ اترتے نہیں ہیں، جس طرح عام ہے یہ کھیل،
ٹھیک،
تو لہذا جس کا کھیلنا جائز نہیں تو اس کا تماشا دیکھنا بھی اس طرح جائز نہیں ہوتا،
ٹھیک. اگر ڈوگ یعنی کتا کسی حلال جانور کو کاٹ لے تو کیا اب اس جانور کو ذبح کر دیا جائے تو وہ حلال ہوگا؟
بالکل حلال ہوگا، اور کیونکہ اگر اس کی موت جو ہے اس سے واقع نہیں ہوئی، ایک تو ہوتا ہے سکایا ہوا کتا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
شکاری کتا جس کو کہتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑ دیا، اس نے شکار کیا، وہ بات الگ ہے،
ٹھیک ہے،
تو وہ حلال ہوتا ہے. وہ اگر ایسا نہیں تھا، ویسی کتے نے جو ہے وہ
کاٹ لیا،
حلال جانور کو کاٹ لیا ہے، اور اس کے مرنے سے پہلے پہلے اس کو اگر ذبح کر لیا گیا ہے،
ٹھیک ہے،
تو وہ حلال ہوگا.
اسلامی بہنیں فرام ضیا کوٹ، جو شرعی سفر ہے جس سے نماز ہم قصر پڑھتے ہیں، اس کا ذرا ارشاد فرما دیں کس طرح ہوتی ہے.
دیکھیں، اگر کوئی اپنے شہر سے
جی
اپنے علاقے سے 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کے ارادے سے جب وہ نکلے گا،
جی جی،
اپنے شہر کے حدود سے جیسے ہی نکلا وہ مسافر ہو گیا، دوران سفر جو نمازیں آئیں گی ان کو قصر کر کے پڑھے گا، یعنی ظہر، عصر، عشاء کے جو چار فرض ہیں ان کو دو کر کے پڑھیں گے، باقی نمازیں پوری پوری ہیں،
وتر بھی پڑھیں گے.
جی جی
جی. کالس لیں گے.
میرا سوال یہ ہے کہ میں اور میری وائف حج پہ گئے. پہلے دن تو وائف نے شیطان کو کنکری مار دی تھی، لیکن دوسرے دن مجھے وکیل بنایا کہ میں ماروں. تو کیا اس طرح ان کا یہ شیطان کے لیے کنکی مارنا قابل قبول ہے، یا انہیں خود مارنا چاہیے تھا؟ بظاہر شرعی کوئی مجبوری نہیں تھی، بس تھکاوٹ کی وجہ سے انہوں نے مجھے وکیل بنایا.
جی کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں، کنکری مارنا شیطان کو جو حج کے موقع پر ماری جاتی ہے، یہ واجب ہے،
ٹھیک ہے،
اور بلا عذر اگر کوئی چھوڑ دے گا یا بلا عذر شرعی جو ہے وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دے گا تو اس طرح جو ہے اس پر دم لازم ہوگا،
ٹھیک ہے.
یعنی واقعی کوئی ایسا عذر ہو کہ سواری پر بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتا، تو ایسا کوئی عذر ہو تو اپنا کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں. لیکن جو سوال میں انہوں نے خود کہا کہ ایسا کوئی عذر نہیں تھا، ویسی تھکاوٹ تھی،
صحیح،
اس وجہ جو ہے انہوں نے اپنے شوہر کو وکیل بنا دیا عورت نے، تو اس طرح ان کی جو ہے وہ زن کی رمی رہ گئی ہے، تو ایسی صورت میں ان پر دم لازم ہوگا. ان بکرے یا بکری جو ہے وہ حدود حرم میں ہی انہیں ذبح کرنی ہوگی. اب یہ آ چکے ہیں،
صحیح،
اب دم جو ہے یہ بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، ظاہر ہے دم تو دینا ہی ہے. اب یہ آ چکے ہیں تو اب اس صورت میں کوئی جا رہا ہو وہاں پر حج پہ،
ٹھیک ہے،
یا عمرے پہ جا رہا ہو تو کسی کو پیسے وغیرہ دے دیے جائیں تاکہ وہ ان کی طرف سے وہاں پر جو ہے وہ دم ادا کر دیں.
ٹھیک جی. مزید کالس لیں گے ہم.
جب نماز میں دوسری یا تیسری رکعت میں پڑھیں جو آخری والی اتحیات ہے جس میں مقتدی کو کھڑا ہونا ہوگا، وہ پوری پڑھنی پڑے گی یا صرف درود شریف اس میں نہیں پڑھنا پڑے گا، دعا بھی نہیں پڑھنی پڑے گی؟
جی کیا فرمائیں گے اتحیات کے حوالے سے؟
کوئی اس طرح شخص جماعت میں شامل ہوا جس کی ایک یا دو رکعتیں، کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں، جس کو مسبوق کہتے ہیں، جب امام اتحیات میں بیٹھیں گے آخری قعدہ آخرہ میں، تو یہ چونکہ اس نے تو کھڑا ہونا اپنی بقیہ رکعتیں پڑھنی ہیں،
صحیح،
تو صرف یہ اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھے گا،
ٹھیک ہے،
آگے درود شریف اور دعا نہیں پڑھے گا. تو لہذا بہتر یہ، ظاہر عبدہ و رسولہ تک تو پہلے ختم ہو جاتی ہے، تو یا تو وہ تشہد کا تکرار کرتا رہے،
صحیح،
شہادتین کا، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ بار بار پڑھتا رہے جب تک امام صاحب سلام نہیں پھیر دیتے، آگے درود شریف اور دعا نہیں پڑھیں گے. لیکن بالفرض اور کسی نے درود شریف مسبوق نے درود شریف دعا بھی پڑھ لی تو اس صورت میں اس کی نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، اسے سجدہ سہو کی بھی حاجت نہیں ہوگی.
اچھا، اس میں بھولے سے اور
تو اس صورت میں سجدہ سہو کی حاجت نہیں ہے. اچھا، اگرچہ حکم یہی ہے،
صحیح،
کہ وہ خاموش ہو جائے یا شہادت کی تکرار کرتا رہے، لیکن اگر کسی نے آگے پڑھ بھی لیا تو اس صورت میں اسے سجدہ سہو کی حاجت نہیں، نماز ہو جائے گی.
ٹھیک. ایس ایم ایس سے شامل کرتے ہیں، بنت نواز ہیں جھنگ سے، یہ پوچھ رہی ہیں کہ جب فجر میں سورج طلوع ہو جاتا ہے، جو مکروہ وقت جس کو ہم کہتے ہیں، تو کیا اس میں ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟
دیکھیں، مکروہ وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ تلاوت نہ کی جائے، کہ خلاف اولا اس کو کہا جائے کہ بہتر ہے کہ نہ کرے. لیکن اگر کسی کو وقت بعض اوقات نہیں ملتا، وقت جو ہے وہ اس وقت میں کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو گناہگار نہیں ہوگا.
ٹھیک. اس عصر کی نماز جو آخر کے 20 منٹ ہوتے ہیں،
ہاں، غروب ہونے کے 20 منٹ جب باقی ہوتے ہیں، مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ تلاوت نہ کی جائے اور باقیہ ذکر اذکار کیا جائے.
اچھا، بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو بعض اوقات لوگ مٹھائی بھی تقسیم کرتے ہیں. ایس ایم ایس یہ آیا کہ امام صاحب کو پیسے دینا کیسا؟
بچے کی پیدائش پر؟
جائز ہے، خوشی کے موقع پر جو ہے وہ اگر کسی معزز شخص کو جو ہے پیسے دیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اچھی اچھی نیتوں سے دیے جائیں گے تو ثواب کے حقدار ٹھہریں گے.
ٹھیک جی، مزید کالس.
محمد فیضان حسین کراچی سے عرض کرتا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ آج کل جو فیکٹری میں ٹھیکہ چلتا ہے جس کی بدولت کوئی ٹھیکے دار فیکٹری سے ٹھیکہ لیتا ہے اور مزدور کو کوئی بھی چیز ہوگی جیسے کوئی پیس ہے، پینٹ ہے یا شرٹ ہے، اس کے جو دھاگے ہوتے ہیں وہ کاٹنے ہوتے ہیں، فیکٹری والے اس کو زیادہ پیسے دیتے ہیں اور وہ مزدور کو 2 روپے یا 4 روپے دیتا ہے، تو یہ کیا حلال ہو گیا یا حرام ہو گیا؟ اس کا کیا حکم ہوگا؟ مطلب فیکٹری والا اس کو دیتا ہے 10 روپے، ایک مثال دے رہا ہے، تو مزدور کو 2 روپے دیتا ہے، 8 روپے خود لیتا ہے، یا مزدور کو 4 روپے دے رہا ہے، 6 روپے خود لے رہا ہے اور مزدور کو بتا بھی نہیں رہا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟
کیا فرماتے ہیں ٹھیکیداری؟
عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ فیکٹری سے کوئی ٹھیکہ وغیرہ لے لیتا ہے، پھر وہ ٹھیکہ لے کے آگے مزدوروں سے کام کرواتا ہے، تو پھر مزدوروں سے اس کی جو ہے وہ سیٹنگ ہوتی ہے، اس سے بات چیت ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں میں پر پیس پر اتنی مزدوری دوں گا، وہ اس کا جو آپس میں معاہدہ ہوا ٹھیکیدار اور مزدور کا، اس کے مطابق جو اس کو دیتا ہے وہ جائز ہے، اگرچہ اس کو ٹھیکے کے طور پر جو اس کو مل رہا ہے وہ زیادہ پیسے مل رہے ہیں اور آگے وہ کم دے رہا ہے، لیکن باہمی معاہدے کے ساتھ رضامندی کے ساتھ دے رہا ہے، تو شرن اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ اس میں کوئی جھوٹ اور دھوکے والی صورت نہ ہو. ان ٹھیکیدار آگے اس سے کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے مزدوروں کو اتنے پیسے دینے ہوتے ہیں، 10 روپے فی مزدور پر پیس کے دینے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا میں مزدوروں کو اتنا دوں گا، حالانکہ وہ اس نے دینا 4-5 روپے ہی ہوتے ہیں، تو یہ جھوٹ کا سارا لے گا تو گناہگار ہوگا، ورنہ مطلق اس نے ٹھیکہ لیا ہے ٹھیک ہے اور آگے جا کے مزدور سے جو اس نے سیٹنگ کی ہے، جو معاہدہ کیا ہے، اس کے مطابق اس کو دے رہا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے.
ٹھیک جی، اگلی کال.
خیر رسول بات کر رہا ہوں لاہور سے. صرف میرا سوال یہ ہے کہ اگر پرائز بانڈ خریدے جائیں مارکیٹ سے، جو اس کا 2 ماہ کا پیریڈ ہے اس میں خریدے جائیں تو وہ بینک سے فری ملتے ہیں، یعنی کہ اس پہ کوئی ٹیکس یا پیسے نہیں دینے پڑتے، اگر مارکیٹ سے اس 2 ماہ کے بعد خریدے جائیں تو کچھ پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں ایکسٹرا، کیا یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟
جی، پرائز بانڈ
کی خرید و فروخت جائز ہے اور اس سے نکلنے والا انعام بھی حلال ہے. اگر بینک سے جو ہے وہ پرائز بانڈ لیے جاتے ہیں تو وہ اسی قیمت کے برابر برابر ملتے ہیں، لیکن اگر وہ بازار سے لیتے ہیں تو زیادہ قیمت پہ ملتے ہیں، تو پرائز بانڈ کی زیادہ قیمت پر خرید و فروخت بھی جائز ہے.
ٹھیک،
حال بتا جہاں اس کی قانونی طور پر ممانعت ہو تو وہاں اس کی اجازت نہیں ہوگی، ورنہ فی نفسی یہ خرید و فروخت ہے، زائد قیمت پر بھی اس کا بیچنا جائز ہے.
ٹھیک ہے سر. بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو 6ٹے دن کے بعد چھٹی منائی جاتی ہے، ابھی 6 دن ہو گئے، تو کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کا نصیب لکھا جاتا ہے، یہ ایس ایم ایس میں لکھ رہے ہیں، تو کیا ایسی کوئی ہے صورت؟
دیکھیں ایسا تو نہیں ہے، وہ ہندوستان میں بڑا مشہور ہے چھٹی منائی جاتی ہے، البتہ جو ہے حکم شرعی طور پہ وہی ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن جو ہے وہ بچے کا عقیقہ کیا جائے، اس دن اس کا نام رکھا جائے، جو ایک سنت اور مستحب طریقہ ہے. باقی جو عوام میں رائج ہے اس کی مطلب کہیں ملتا نہیں ہے کتابوں میں کہ اس کا نصیب لکھا جاتا ہے، یا یہ عام لوگوں کی ہی باتیں ہیں.
ویسے تو میرے خیال میں حدیث میں بھی یہ ہے نا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے اور جب اس کی پیدائش قریب ہوتی ہے تو اس کا سعید ہونا، شقی ہونا،
وہ پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے،
سب کچھ پہلے سے ہو جاتا ہے،
ہی لکھ دیا جاتا ہے.
ٹھیک جی، اگلی.
میں اکبر اتائی ہند یو پی سے بول رہا ہوں. میرا دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ واٹس ایپ پر یہ قرآنی آیت اور فیس بک پر قرآنی آیت جو آتی ہے، انہیں ڈاؤن لوڈنگ ہم کر بھی لیتے ہیں تو بعد میں اگر ان کو جان پوچھ کر یہ ویسے ہی ڈیلیٹ کر دینے سے کہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے.
جی ڈیلیٹ کرتے
ہیں، اس بارے میں باقاعدہ میسج بھی چلتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں ہیں، کہ قرآن مٹایا جائے گا، اور مثالیں یہ دیتے ہیں، تو شرعی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عموماً اس کی حاجت ضرورت بھی ہوتی ہے.
صحیح.
کہ بعض اوقات میموری فل ہو جاتی ہے، یا ویسی اگر کسی نے ڈیلیٹ بھی کر دیا اور اس کی ویسی مسلمان کی ایسی تو معاذ اللہ توہین کی نیت تو ہوتی نہیں ہے، ویسی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، تو اس میں ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا ڈیلیٹ کرنا اس طرح جائز ہے.
ٹھیک ہے جی، مزید کالس.
قضا نمازوں میں جو پچھلے سال کی آپ کی جو قضائیں رہ گئی ہیں تو وہ اس کو ہر نماز کی سنت کو چھوڑ کے وہاں پہ فرض ادا کر لیے جائیں قضا میں، تو آیا کہ وہ ٹھیک ہے؟
ہر نماز کی سنت فرمایا آپ نے.
جی دیکھیں قضا نمازیں میں سنت موقعہ کو تو نہ چھوڑا جائے,
صحیح,
جو سنت موقعہ ہیں ان کو پڑھا جائے,
صحیح,
باقی جو سنت غیر موقعہ ہیں جو نفل ہیں ان کی جگہ جو ہے وہ قضا نمازیں پڑھی جائیں تو یہ بہتر ہے تاکہ جلد سے جلد جو ہے وہ بری ذمہ ہو جائے.
ٹھیک ہے. اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ وضو کے بعد اگر ٹی وی دیکھ لیا تو کیا اس سے وضو پہ کوئی اثر پڑے گا؟
دیکھیں ٹی وی دیکھنے سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, البتہ ٹی وی پر پروگرام کوئی ایسا دیکھ لیا جس کا دیکھنا جائز نہیں تھا, بدنگاہی وغیرہ ہوئی, تو مستحب یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے لیکن اس سے وضو ٹوٹتا نہیں.
ٹھیک ہے جی. مزید کالز.
میرا یہ سوال ہے قرآت کے علاوہ امام کے پیچھے ہم ساری تکبیریں پڑھیں گے؟
جی قرآت کے علاوہ ہم ساری تکبیریں پڑھیں گے.
دیکھیں صرف امام کے پیچھے قرآت نہیں کی جاتی, الحمد شریف اور سورت نہیں پڑھی جاتی, باقی سب کچھ ہی پڑھنا ہوتا ہے, تکبیرات بھی کہنی ہوتی ہیں, اللہ اکبر بھی کہنا ہوتا ہے, اور اسی طرح تسبیحات, رکوع سجود کی تسبیحات, التحیات وغیرہ یہ سب پڑھنا ہوتا ہے, صرف امام کے پیچھے جو ہے وہ قرآت نہیں کی جاتی.
ٹھیک ہے. اچھا ایس ایم ایس یہ آیا جو ابھی ہم نے حج کا تذکرہ کیا اور دم کا بھی, تو ایس ایم ایس یہ ہے کہ حدود حرم میں دم سے کیا مراد ہے؟
حدود حرم یعنی ایک باقاعدہ حدود بندی کی گئی ہے حرم شریف کی.
جی جی.
بعض یہ سمجھتے ہیں شاید حرم حدود حرم سے مسجد حرام شریف, ایسا نہیں, بلکہ مسجد حرام شریف سے بھی باہر دور دور تک
تقریباً 27 کلومیٹر بنتا ہے راؤنڈ میں.
جی تو باقاعدہ اس کے بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں حدود حرم کے, اس کے اندر اندر جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے, جیسے منا شریف بھی جو ہے حدود حرم میں ہی ہے جہاں قربانیاں ہوتی ہیں,
صحیح,
تو اس کے اندر اندر جانور کو ذبح کرنا ہوگا, یعنی جو کفارے کے طور پر یہ جو ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس کے طور پر جو ہے وہ جانور بکرے یا بکری ذبح کریں گے حدود حرم کے اندر, اس کو دم کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ایس ایم ایس بھی حج سے متعلق ہی ہے کہ اب جیسے مرکز الاولیاء لاہور سے کسی کی پرواز ہے, اب وہ جدہ شریف پھر حرم میں جائیں گے, یہاں ان کا 28 دن قیام ہوگا, تو اب مسافر ہونے کی صورت کیا بنے گی؟
دیکھیں اس میں تفصیل یہ ہے, اب وہاں مکہ شریف پہنچ گئے,
ٹھیک ہے,
حج شروع ہونے سے پہلے پہلے یعنی 8 ذوالحجہ سے پہلے پہلے,
صحیح,
وہ پورے دن 15 دن کے مکے میں ہو جاتے ہیں,
ٹھیک ہے,
تو وہ مقیم ہو گئے.
ٹھیک ہے.
اب وہ مکے بھی پوری نماز پڑھیں گے, منا اور عرفات وغیرہ میں بھی پوری نماز پڑھیں گے. اگر مکے میں پہنچے تھے تو ابھی پورے 15 دن نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے ان کو منا کی طرف جانا پڑے گا,
ٹھیک ہے,
جسے آخری دنوں میں پہنچے, تو اب اس صورت میں یہ مسافر ہیں کیونکہ کسی ایک جگہ 15 دن کا قیام نہیں ہے,
صحیح,
تو مکے میں اور منا اور عرفات میں وہ اپنی قصر نماز پڑھیں گے,
ٹھیک ہے,
مسافر والی. پھر جب 12 ذوالحجہ کو واپسی جب مکے آئیں گے, اب مکے میں آنے کے بعد اب ان کے کتنے دن مکے میں ہیں؟ اگر 15 دن مکے میں ہیں تو مکے میں آنے میں مقیم ہو گئے,
ٹھیک ہے,
اگر واپسی میں یہی ہے کہ 15 دن سے پہلے پہلے ان کی واپسی ہے یا مدینہ شریف میں حاضری ہے تو اس صورت میں وہ مسافر رہیں گے.
ٹھیک. اچھا قربانی کا کیا اس میں ساتھ یہ بھی ہے ایڈ جن کا اس میں قربانی کا حکم کیا ہوگا؟
دیکھ قربانی مقیم پر ہوتی ہے, مسافر پر نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے.
اور جو حج کے لیے جا رہے ہیں, ایک وہ حج کی قربانی کرتے ہیں,
ٹھیک ہے,
جو حج قران اور حج تمتع کرنے والے پر واجب ہوتی ہے اور جو حج افراد کرے اس پر مستحب ہوتی ہے. ایک تو بکرا عید کی جو قربانی ہوتی ہے,
ٹھیک ہے,
یہ مقیم اور جو غنی صاحب حیثیت ہے اس پر واجب ہے, اس میں بھی یہی تفصیل ہوگی. اب اگر وہ مقیم ہے حج کے دنوں میں,
صحیح ہے,
مقیم ہے اور غنی بھی ہے, تو اس کو قربانی کرنی ہوگی حج یہ والی بقر عید والی. اب چاہے وہیں کرے کہ یہاں اپنے ملک میں کسی کو اپنا وکیل بنا دے,
صحیح,
لیکن اگر وہ مسافر ہے تو اس پر جو ہے قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی. اب اس میں تفصیل یہی دیکھے کہ اب وہ مکہ شریف جا رہا ہے,
صحیح ہے,
آیا حج شروع ہونے سے پہلے پہلے پورے 15 دن مکے میں ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟
صحیح.
اگر پورے 15 دن مکے میں ہو رہے ہیں پھر تو وہ ہو گیا مقیم,
ٹھیک ہے,
تو ظاہر مقیم پر بھی قربانی واجب ہے. اور اگر پورے 15 دن مکے میں نہیں ہو رہے حج کے لیے روانگی ہے, تو 12 عموماً کیا ہوتا ہے 12 ذوالحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مکے آ جاتے ہیں,
صحیح,
اب غروب آفتاب سے پہلے پہلے مکے میں آ گئے, آنے کے بعد اگر مکے میں پورے 15 دن کا قیام ہے تو پھر مقیم ہی ہے, قربانی کرنی ہوگی. اگر 15 دن کا قیام نہیں ہے اس سے پہلے واپسی ہے یا مدینہ شریف حاضری ہے تو پھر مسافر ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. شہر کے ناظرین حج کے حوالے سے پھر عرض کروں گا کہ بہت اہم سفر ہوتا ہے, اس کی معلومات ہونا بہت ضروری ہے, اس کے احکام سیکھنا بہت ضروری ہے, ورنہ وہی دم والی صورتیں صدقے والی صورتیں لازم ہو جاتی ہیں. اچھا, ایس ایم ایس یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں کہ زکوٰۃ کس طرح مطلب واجب ہو جاتی ہے, کیونکہ مجھ پر قرض ہے اور میں قرض بھی ادا کر رہا ہوں, تو اس صورت میں کیا مجھ پر زکوٰۃ ہوگی؟
دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں.
ٹھیک ہے,
ان کے پاس کتنی نقدی, کتنا سونا چاندی وغیرہ ہے.
ٹھیک
ہے, یہ سب جمع کر لیں. ٹھیک ہے, اب یہ جمع کرنے کے بعد جو بھی مال تجارت وغیرہ, جو بھی مال زکوٰۃ جمع کر لیا, اب جو ہے وہ ان پر قرض بھی ہے, ان پر
صحیح
جو ہے وہ قرض بھی ہے, تو جتنا قرض ہے وہ کل رقم سے مائنس کر لیں.
صحیح,
مائنس کرنے کے بعد, منہا کرنے کے بعد اب دیکھیں میرے پاس کتنی رقم بچتی ہے.
صحیح,
اگر تو وہ نصاب کے برابر یا اس سے زائد ہے تو زکوٰۃ ہوگی. اگر قرض مائنس کرنے کے بعد جو ہے رقم نہیں بچتی یا بچتی تو نصاب سے کم ہے, تو اس صورت میں جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح ارشاد فرمائیں کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد کیا اس کو اصال ثواب کر سکتے ہیں اپنے باپ کو, والدہ کو, محرومین کو؟
دیکھیں, بالکل اصال ثواب کر سکتے ہیں. فرض نماز ہو, نفل نماز ہو, اس کا اصال ثواب جائز ہے.
ٹھیک ہے,
صرف اصال ثواب اسی کو نہیں کہہ دیتے کہ صرف قرآن شریف پڑھ لیا, تسبیحات پڑھ لی, صرف اس کا اصال ثواب کر لیا, بلکہ ہر نیک عمل کا جو ہے ثواب پہنچا سکتے ہیں. تو لہٰذا کوئی بھی نماز پڑھیں, چاہے فرض نماز پڑھیں یا نفل نماز پڑھیں, تو اس کا ثواب جو ہے اب مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ شوہر کا اپنے زوجہ کے مال, جس کے پاس جو پیسہ ہے, کیا اس میں کوئی حق ہوتا ہے کہ وہ اس سے لے, یا عورت پر لازم ہو کہ اپنے شوہر کو مال دے, اس طرح کا کوئی حق ہوتا ہے؟
ایسا نہیں ہے. عورت چاہے کتنی ہی مالدار ہو, پھر بھی اس کا نفقہ جو ہے وہ شوہر پر لازم ہوگا.
صحیح,
وہ یہ نہیں کہہ سکتا تمہارے پاس تو پیسے ہیں, میں تمہیں اب پیسے کیوں دوں, نان و نفقے کے لیے, کھانے پینے کے لیے, ضرورت جو ہے پہننے کے کپڑے ہوتے ہیں جو اس پر واجب ہیں دینا, وہ کہہ رہی تمہارے پاس تو پیسے ہیں خود ہی سے دو. تو شوہر پر نان و نفقہ واجب ہے, تو اس کے لیے یہ کہیں نہیں آیا کہ شوہر بیوی کے پاس پیسے ہوں, پیسے نہ ہوں تو واجب ہوگا ورنہ ہوگا, ایسا نہیں ہے. اور جو اس کے پاس پیسے ہیں اس میں شوہر کا شرم کوئی حق نہیں ہے, بلکہ شوہر کے پیسوں پر عورت کا حق ہوتا ہے کہ اگر بالفرض وہ نان و نفقہ نہیں دیتا ضرورت کے مطابق تو وہ اس کے پیسوں میں سے لے سکتی ہے.
ٹھیک جی, مزید کورس لیں گے.
میرا سوال یہ ہے کہ چار رکعت والی نماز میں یا تین رکعت والی نماز میں یا مسبوق قاعدہ اخیرہ کے اندر اگر التحیات تشہد مکمل کرنے کے بعد آگے پڑھ لیتا ہے, درود پاک پڑھ لیتا ہے, رب جعلنی تک پڑھتا ہے, مکمل کرتا ہے دعا, تو اس میں کیا اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا یا اس کی نماز میں کوئی حرج نہیں؟
دیکھیں, مسبوق جو ہے اگر امام کے پیچھے جو ہے, اگر ابھی کچھ دیر پہلے یہ بیان ہوا کہ وہ جو ہے عبدہ و رسولہ تک ہی پڑھے گا, آگے نہیں پڑھے گا. اگر بالفرض نے آگے پڑھ بھی لیا, درود شریف پڑھ لیا, بلکہ پوری دعا بھی پڑھ لی, تو ایسی صورت میں اسے اپنی نماز پر سجدہ سہو نہیں کرنا ہوگا, اپنی نماز میں اس کی نماز ہو جائے گی.
اصل میں کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ اس کی اپنی نماز تو کمپلیٹ نہیں ہوئی, اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں التحیات کے بعد درود شریف اور دعا, یہ تو کمپلیٹ نماز پہ پڑھا جاتا ہے نا, تو یہاں تو اس کی رکعتیں باقی ہیں, تو یہ کیوں پڑھے گا؟ شاید
کیوں
پڑھے گا, یہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اسے ایک تو جان بوجھ کے پڑھ رہا ہے یا بھولے سے پڑھ رہا ہے؟
دیکھیں, حکم تو یہ ہے نا, کوئی شخص جس کی آخری قعدہ نہ ہو,
صحیح,
پہلا قعدہ ہو, حکم یہ عبدو و رسولو تک جو ہے پڑھ کے اٹھ جائے.
صحیح,
اب یہاں وہ اٹھ بھی نہیں سکتا,
صحیح,
تو اب اس کو خاموشی رہنا ہوگا.
صحیح,
اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے, کوئی تنہا نماز پڑھے,
صحیح,
اور پہلی تحیات میں اس نے عبدو و رسول تک پڑھ لیا, اب فوراً کھڑا ہونا واجب ہے.
صحیح,
اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا یا اتنی دیر تک خاموش رہا, تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا. لیکن یہاں مسئلہ ہی امام کے پیچھے ہے.
صحیح,
امام کے پیچھے اگر اس سے کوئی اس طرح غلطی ہو جائے, یعنی کچھ صاف ہو جائے, تو اس صورت میں اس میں معاف ہے.
صحیح,
اگرچہ اس نے نہیں پڑھنا, لیکن اگر بالفعل اس نے پڑھ بھی لیا, تو امام کے پیچھے ہونے کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا.
ٹھیک جی, ویڈیو سوال دیجیے.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ سویم اور تیجا میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ کون کون کھا سکتا ہے؟
سویم تیجا کا کھانا,
دیکھیں سویم تیجے وغیرہ کا کھانا جس میں میت کے اصال ثواب کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے,
صحیح,
تو میت کے صالح ثواب کے لیے جو ہے کھانا بنانا وہ تقسیم کرنا تو جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں صورتیں اب جو رائج ہو چکی ہیں، بہت عام ہو چکی ہیں. اول تو ایک رواج بن چکا ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد جو ہے وہ کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، ضروری سمجھا جاتا ہے، کڑوی روٹی اور مختلف نام سے یہ ہوتا ہے، اسی طرح سوئم تک سلسلہ رہتا ہے. تو دیکھیں اس سال ثواب کے حد تک تو درست ہے، میت کے سال ثواب کی نیت ہے، لیکن جو ایام میت ہیں، تین دن کی ایام میت کہلاتے ہیں، ان تین دنوں میں جو کھانے پینے کا اہتمام کیا جائے تو علماء یہ فرماتے ہیں اور دارالافتاء اہل سنت کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ جو اغنیا ہیں، جو غنی ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، تو وہ یہ کھانا نہیں کھا سکتے، ان کا یہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے. البتہ جو فقراء اور مساکین ہیں، شریف فقیر ہیں، تو وہ یہ کھانا کھا سکتے ہیں. یہ تیجے تک ہے، باقی دسواں، بیسواں، چالیسواں، اس میں جو اسال ثواب کے لیے، میت کے اسال ثواب کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے، یہ جو ہے اغنیا کو بھی کھانا جائز، اور فقراء بھی کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو اغنیا ہیں ان کا نہ کھانا بہتر ہے.
اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیں کہ 20 رکعت کی نفل کی نیت باندھ لی، ایک ساتھ 20 رکعت پڑھیں گے، اب 3 اور 4 کے اندر شبہ ہو رہا ہے کہ 3 رکعت ہوئی ہیں، 4 ہوئی ہیں، تو اب کیا کریں؟
دیکھیں شک والے معاملے میں تو ظن غالب پہ عمل کرے،
صحیح،
یعنی اگر بھول گیا ہے، یاد نہیں آ رہا، تو جس طرف ذہن جاتا ہے اس پر عمل کرے، اور اگر شک والا معاملہ ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تیسری ہے یا چوتھی ہے، کسی طرف ظن غالب بھی نہیں جا رہا،
صحیح،
تو کم کا اعتبار کرے، یعنی اس کو جو ہے وہ تیسری تصور کر لے، تیسری تصور کر کے جو ہے وہ بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، بیٹھنے کا اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے چوتھی ہو،
صحیح،
اور قعدہ جو ہے اس کا فرض ہے، تو وہ بیٹھ جائے اور پھر وہ کھڑا ہو جائے،
ٹھیک ہے،
اور کھڑا ہو کر جو ہے چوتھی پڑھ کر بھی بیٹھ جائے، اور پھر آخر میں جو ہے وہ سجدہ سہو کر لے، تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. مجھے ایس ایم ایس ہی آیا، ایس ایم ایس جو ہمیں آیا یہاں اس میں، کہ یہ جو ان کو جو ایس ایم ایس ملا، اس کو 13 افراد کو فارورڈ کریں، ورنہ نقصان پہنچے گا اگر نہیں کیا.
دیکھیں اس طرح تو ایس ایم ایس کرنا ہی جائز نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس طرح کا کوئی ایس ایم ایس آئے تو فوراً ہی ڈیلیٹ کر دینا چاہیے،
صحیح،
یہ سوچ میں نہیں پڑنا چاہیے یار کہیں ڈیلیٹ نہ کیا، کہیں نقصان نہ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے، صرف میسج کرنے سے جو ہے، میسج نہ کرنے سے نقصان ہو، تو ایسے میسج کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو فوراً اس کو ڈیلیٹ کر دیں، فارورڈ ہرگز نہ کریں.
یعنی اگر یہ ڈیلیٹ کر دیں تو
کوئی نقصان نہیں ہوگا،
ان کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ 13 کو کرتے ہیں تو آگے وہ 13 کتنا ڈسٹرب ہو جائیں گے، وہ پھر آگے 13 کو کریں.
ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے،
جی جی،
وہ ایک پمفلیٹ چھپتے تھے،
صحیح،
کہ بھائی یہ تقسیم کریں، فلاں خواب میں یہ دیکھا، وہ دیکھا، یہ دیکھا، تقسیم کرے، ایک نے پڑھا تھا اور اس نے تقسیم نہیں کیا، تو اس کے بچے کا انتقال ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، تو جو پڑھتا تھا وہ گھبرا جاتا، وہ در در تقسیم کرتے رہتے ہیں، تو اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے. اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اللہ پہ توکل رکھیں.
ٹھیک ہے جی، مزید کالز لیں گے.
محمد انور اتاری ہند کے شہر پونا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عزوجل دارالافتاء اہل سنت سلسلہ جاری ہے اور اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، نماز میں رکوع سے اٹھتے وقت جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سمیع اللہ لمن حمید، تو یہ اٹھتے اٹھتے پڑھنا ہے یا اٹھنے کے بعد رکوع سے تب پڑھنا ہے؟ اگر رکوع سے اٹھنے کے بعد اگر کوئی پڑھ لے تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس میں نماز میں کچھ کم و بیشی ہوں گی؟ رہنمائی فرمائے.
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں.
دیکھیں سنت طریقہ تو یہ ہے،
جی،
جب نماز میں ایک رکن سے دوسری رکن کی طرف جائیں تو تکبیر اور تسبیحات جو پڑھتے ہیں وہ اسی وقت ہی پڑھنا شروع کر دیں گے. اب انہوں نے رکوع کا سوال کیا، رکوع سے جب کوما کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ رکوع سے جب کھڑے ہوں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کا سین جو ہے وہ رکوع سے ہی اٹھتے وقت شروع کر دیں،
صحیح،
اور سیدھا ہوتے ہی سمیع اللہ لمن حمیدہ کا ہا جو ہے وہ سیدھا ہو کر ختم کریں،
صحیح،
لیکن ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے. عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے، لیکن نماز اس میں ہو جائے گی. لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ سین جو ہے وہ رکوع سے ہی کہنا شروع کرے اور حمیدہ کا ہا جو ہے سیدھا ہو کر ختم کرے. اسی طرح جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں،
صحیح،
اور وہ فقط ربنا لک الحمد کہتے ہیں، تو اگر ربنا لک الحمد کہتے ہیں تو ربنا کا را جو ہے وہ رکوع سے ہی کہنا شروع کریں اور لک الحمد، حمد کا دال جو ہے وہ سیدھا ہو کر ختم کریں، تو یہ سنت طریقہ ہے.
اچھا یہاں پر جیسے جو تجربات ہیں نماز کے حوالے سے، اب جیسے رکوع میں جب جاتے ہیں تو اللہ اکبر یعنی رکوع قیام سے ہی شروع کر دیں نا, اللہ
سجدے میں جاتے ہیں
رکوع میں جیسے قیام سے ہم رکوع میں جا رہے ہیں یا رکوع سے کھڑے ہو کر ہم پھر سجدے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بھی سنت ہی ہے کہ ہم اللہ کی الف اور یوں پھر اینڈ وہاں
بالکل جیسے ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانا شروع کرنے شروع کر اللہ اکبر بر جو ہے وہ رکوع پہ ختم کر دیا, اب قوما سے سجدے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ہے تھوڑا سا فاصلہ
جی,
تو اس میں اللہ کا جو ہے لام جو ہے اس میں کھڑی حرکات کو تھوڑا سا کھینچ لیں, اللہ اکبر بر جو ہے وہ سجدے میں جا کر ختم کریں.
اچھا اس میں میں سوال یہ بن رہا تھا میرے ذہن میں کہ بعض اوقات جدھر لوگ جلد بازی بہت کرتے ہیں, اسے امام نے کھڑے ہو کر ہی اگر اللہ کہا اور مطلب وہ اب امام سے پہلے چلے جائیں گے لوگ رکوع میں, دیکھا یہ گیا ہے؟
نہیں عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا, رکوع میں جانے میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, مسئلہ زیادہ ہوتا ہے سجدے میں جانے میں. تو امام کی اگر اسپیڈ جو ہے وہ بہت
پیچھے چلنا چاہیے نا امام کے, لیکن وہ آگے چلے جاتے ہیں.
تو ہر کوئی اصل میں اپنی امام کی کیفیت کو جانتا ہے, جہاں عمومی طور پہ نمازیں پڑھتے ہیں نا
جی,
بعض اوقات کچھ امام ایسے ہوتے ہیں جو عمر کے تقاضے کے تحت جو آرام آرام سے سلو سلو جاتے ہیں, تو وہاں پھر ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ امام کے جو ہے پہلے نہیں جانا, جان بوجھ کے چلے جائیں گے تو ظاہر ہے جائز نہیں ہے, یہ اس کی وعید بھی ہے جو امام سے پہلے پہل کرتا ہے. تو امام جو ہے عمومی طور پہ جب ایسا پرابلم نہیں ہو تو وہ فوراً جو ہے وہ جا سکتا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے, لیکن مقتدیوں پہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے امام سے پہلے جو ہے وہ مقدم نہیں ہونا بلکہ امام کے بعد ہی رکوع سجود میں جانا ہے.
اچھا آخری ایس ایم ایس لیں گے, سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. یہ میت کا جو کھانا جیسا بھی آپ نے جو ارشاد فرمایا, اب اس میں یہ کہ رشتہ داروں کی طرف سے آتا ہے نا کھانا, تو کیا اب بھی نہیں کھا سکتے؟
دیکھیں دونوں صورتوں میں یہ کہ جو ایام میت ہیں
جی جی,
تین دن کا کھانا چاہے وہ اہل میت کریں یا دیگر رشتہ دار کریں اور اسی طرح سب کو کھلائیں, تو صرف فقراء و مساکین ہی کھا سکتے ہیں, اغنیا جو غنی ہیں وہ نہیں کھا سکتے. ہاں جو دور دراز سے دیگر شہروں سے مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں.
مدیشہ کے ناظرین سلسلے کا وقت ختم ہوا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.